الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کا دن اسلام کی دو بڑی عیدوں میں سے، سالانہ دو عیدیں جو ہیں ان میں سے ایک دن ہے. ایک ہفتے کے دن میں آنے والی عید ہے جو جمعہ کے دن کو کہا جاتا ہے، وہ ہفتہ واری لحاظ سے ہے، اور ایک سال کے اعتبار سے ہے اسلام کی دو بڑی عیدیں، وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے رہنے والے دو دنوں میں جشن اور تہوار منایا کرتے تھے. انہیں آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، خوشی کے دو دن منایا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری عید کے دن ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ان دو دنوں کے بجائے دو بہترین دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بدل کر دے دیے ہیں. اس کے بعد سے ہماری مسلمانوں کے خوشی کے دو دن طے ہو گئے. ایک عید الفطر ہے جو رمضان کے ختم ہونے کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو آتی ہے، اور ایک ذی الحج کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ آتی ہے. غور کریں تو دونوں کے دونوں ایک بہت بڑی عبادت کے بعد یا عبادت کے ساتھ ہے. رمضان میں روزے ہیں، تراویح ہیں، اعتکاف ہیں، شب قدر کی تلاش ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہات کا وہ مرکز مہینہ ہے. اور ذی الحج کے اندر اسلام کا ایک دوسرا بڑا اہم رکن حج کا عمل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خوشی کے جو دو دن طے فرمائے ہیں، ان دو دنوں میں ہمارے لیے جو چیز توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ ان کو عبادتوں سے جوڑا ہوا ہے. اور جب مسلمان کی خوشی کا دن آیا تو اس میں خوشی عبادت کا کام ان کا تھوڑا سا بڑھ گیا. مسلمانوں کی خوشی عبادت کی زیادتی کی صورت میں ہوئی. روزے رکھے تھے، 5 نمازیں تو یکم شوال کو ہے ہی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء تو پڑھنا ہے ہی، اس کے ساتھ عید کے 2 رکعت دو گانا لگا دی اللہ تعالیٰ نے، اضافہ ہو گیا 2 رکعت کا. پھر ان 2 رکعتوں کے اندر بھی ایک اور چیز کو کر دیا گیا، 6 زائد تکبیریں جو ہم پڑھتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ تکبیر خوشی کے موقع سے بولی جاتی ہے، اسی لیے جب خوش ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کا نعرہ مارتے ہیں. یہاں پر تو کافی رواج ہے، ہندوستان پاکستان میں زیادہ خوشی منانے کے لیے تکبیر کا رواج اتنا نہیں تھا، یہاں والوں نے ذرا اس کو عام کیا ماشاءاللہ، اور وہ اچھی چیز ہے بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کی اللہ کے حکم پہ کوشش کی تھی اور وہ ذبح ہوئے نہیں تھے، ان کے بجائے جب دمبا ذبح ہو گیا تھا تو اس موقع سے پھر ان سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد نکلا تھا. تو تکبیر خوشی کے موقع سے مسلمان کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے اس کا کام بڑھایا ہے عبادت کی نوعیت سے. تو یہ پہلو ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہونا چاہیے کہ جب ہماری خوشی ہو تو پھر ہماری عبادتوں میں اضافہ ہو. گناہ کے قریب جانا، گناہوں میں اضافہ ہونا، اللہ کی نافرمانی کی طرف جانا، سنتوں کے چھوڑنے کی طرف ذہن کا چلنا، یہ مسلمان کی شان بالکل بھی نہیں ہے. ہماری شادی ہے، ہمارے دوسرے مواقع ہیں خوشی کے، تو ان موقعوں سے ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری عبادتوں میں کہاں اضافہ ہوا. اور صرف عبادت میں 2 رکعت اضافہ کر لینا نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کے گناہ سے بچتے ہوئے اضافہ کرنا ہے. تو ہم جتنے خوشی کی چیزیں اب ہم مناتے ہیں، دنیا مناتی ہے اور ان کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی منا رہے ہیں، وہاں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ جتنے ڈیز منائے جاتے ہیں خوشی کے نام سے، ان میں سے کتنے ڈیز ہیں جو اسلام نے منانے کو کہا ہے. اگر نہیں کہا ہے تو پھر وہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان ڈیز منانے کے مجاز نہیں ہیں، ہمارے اس کی اجازت نہیں ہے، ہمارے لیے الاؤ نہیں ہے وہ چیز. اگر ہم مناتے ہیں تو پھر ہم کو اپنی درستی کرنے کی، اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے، آج کے دن کی فضیلت کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل حدیث کے اندر ایک مضمون ارشاد فرمایا، اس کے اندر رمضان شروع ہونے سے لے کر رمضان ختم ہونے تک کی جو کیفیات ایک روحانی دنیا کے اندر ہوتی ہیں اس کو سنایا، پھر آج کے دن کی فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی. فرمایا کہ جنت کو سال بھر آراستہ کیا جاتا ہے، اس کو خوب سے خوب تر بنایا جاتا ہے رمضان کی خاطر۔ پھر جب رمضان کی پہلی شب آتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، اور اس ہوا کے چلنے سے جنت کے درختوں کے سارے پتے اور جنت کے محلات کے جو کواڑ ہوتے ہیں، یہ کواڑ ہلنے لگتے ہیں، اور ان کے ہلنے کی وجہ سے ایک ایسی سریلی آواز پیدا ہوتی ہے، ایسی خوش آئند آواز پیدا ہوتی ہے کہ ویسی کبھی کسی نے سنی نہیں ہوگی۔ ان کو سننے کے ساتھ ہی جنت کے محلوں کے اندر موجود حوریں وہ جنت کے بالا خانوں میں باہر نکل آتی ہیں، اور پھر وہ خوشی کے اندر یہ ایک نعرہ مارتی ہیں کہ کون ہے ہم سے منگنی کرنے والا اللہ کے دربار میں۔ اور پھر حضرت جبریل سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے کہ آج کچھ تبدیلی محسوس ہو رہی ہے خصوصی؟ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہاں، آج جو ہے رمضان کی پہلی شب ہے، اور اللہ کی طرف سے امت محمدیہ کے اکرام کے فیصلے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جائے۔ تو جنت کے دروازے سارے کھل جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازوں کو بند کرنے کا، جو جہنم کا داروغہ کا گیٹ کیپر ہے مالک، اس کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ یہ سارے بند کر دو۔ پھر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو حق تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ زمین پر جاؤ فرشتوں کے ایک لشکر کے ساتھ، اور جا کر کے سرکش جو شیاطین ہیں، شیاطین میں بھی دو قسم ہیں انسانوں کی طرح، تو سرکش جو شیاطین ہیں ان کو قید کر دو تاکہ وہ میرے محبوب کے امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر رمضان کے اندر بھی جو دوسرے قسم کے گناہ ہوتے نظر آتے ہیں، یہ وہ چھوٹے چھوٹے شیاطین کرتے ہیں، زیادہ شیاطین جو سرکش نہیں ہوتے، یا پھر انسان خود بھی جو سال بھر برائیوں میں مبتلا رہتا ہے اس کا اپنا اثر باقی رہ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ یعنی یہ بات اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ حدیث میں جو شیطان کو بند کرنے کا قصہ ہے وہ اپنی جگہ بالکل سچ ہے، پھر ہماری زندگیوں میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں رمضان میں بھی، پھر اس کا تعلق کس سے ہے؟ تو اس بارے میں عرض کیا جا رہا ہے کہ وہ جو سال بھر ہم عادتیں ہوتی ہیں وہ جاتی نہیں ہیں، تو اس کے اثرات بد پھر باقی رہ جاتے ہیں۔ پھر جو سرکش کے علاوہ غیر سرکش شیاطین ہوتے ہیں، ان کے بھی تو اپنے کچھ کرتب اور کرتوت اور کارنامے ہونے ہیں، تو وہ پھر وہ اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ الغرض، اب تعالیٰ رمضان کے اکرام میں امت محمدیہ کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ فرماتے ہیں، اور بھی بہت ساری تفصیلات حدیث میں ہیں۔ جب شب قدر ہوتی ہے جس رات کو، تو اب تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ ایک فرشتوں کے لشکر کے ساتھ زمین پر جاؤ۔ وہ آتے ہیں اور کعبہ شریف کے اوپر ایک سبز رنگ کا جھنڈا لہرا دیتے ہیں، پرچم لہرا دیتے ہیں، وہاں گویا گاڑ دیتے ہیں، اور پھر وہاں سے پھر وہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ زمین بھر میں پھیل جاؤ، اور جو کوئی عبادت کے اندر مصروف تم کو نظر آئے، دعا کرتے ہوئے، تسبیح پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، اللہ کو کسی بھی طرح یاد کرتے ہوئے، فکر میں لگا ہوا کسی بھی چیز میں ہے، تو اس سے مصافحہ کرو، اس سے ملاقات کرو، اس کے لیے دعا کرو، اس کی دعاؤں پر آمین کہو۔ یہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ کے فرشتوں سے فرماتے ہیں۔ تو یہ ساری رات یہ عمل جاری رہتا ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے، جس شب قدر کی اگلے دن کی فجر ہو جاتی ہے، تو اس وقت بھی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ چلو، اب چلنے کا حکم ہے۔ فرشتے جاتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ امت محمدیہ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ رہا، انہوں نے جو دعائیں مانگی ہیں، انہوں نے جو مغفرت کا سوال کیا ہے، انہوں نے جو حاجتیں اللہ سے مانگی ہیں، اس بارے میں اللہ کی طرف سے کیا ان کے ساتھ معاملہ ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ان کی مرادیں دے دی ہیں، ہاں چار لوگوں کو آج کی رات میں اللہ نے پھر بھی محروم رکھا ہے، اس میں سے ایک وہ ہے جو شراب کا عادی ہے، نشوں کا عادی ہے، ایسا بندہ آج کی رات بھی رحمت سے اللہ کی محروم ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہیں، اس کی عبادتیں قبول نہیں ہیں، اس کے لیے مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مغفرت کا نہیں، سزا کا اور مغفرت نہیں ہونے کا اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے، اور تیسرا شخص وہ ہے جو رشتہ داروں خونی رشتوں کو، صلہ رحمی کو ختم کر کے قطع رحمی کرنے والا ہے، ان رشتوں کو توڑ کے بیٹھا ہے اپنی انا کی خاطر، اپنی ضد کی خاطر، وجہ سے، بے وجہ سے، دینی وجہ نہیں ہے ان رشتوں کے توڑنے کے پیچھے، اور وہ ان کو توڑ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو فکر نہیں ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو بندہ صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کر رہا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہے، اس کی بھی عبادتیں قبول نہیں ہیں، اس کی بھی دعاؤں پر اللہ کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہیں ہے۔ اور چوتھا وہ شخص ہے جو دل میں کینہ پال کے رکھتا ہے، کسی سے تکلیف پہنچ گئی تو اب اس کی عداوت دل میں پنپ رہی ہے، جیسے پال رہے ہیں چھوٹے بچے کو، اسی طرح غصہ پال رہے ہیں کہ اب اس ارادے میں ہے کہ فلاں کو موقع ملے تو ہم فلاں وقت میں جواب دیں، موقع ملے تو ہم اس کو تکلیف پہنچائیں، موقع ملے تو ہم ان کو کڑوی بات کہیں۔ یہ جو جذبہ ہے، اس جذبے کو کینہ کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں غور کریں کہ کتنی بڑی بات فرمائی جا رہی ہے، اس مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دلوں میں کینے کو پالتے ہیں، کینہ پرور آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی رمضان کے اندر. اچھا پھر رمضان میں مغفرت کس قدر عام ہے؟ ہر افطار کے موقع سے، ہر دن اللہ پاک افطار کے وقت 1,000,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے، 1,000,000 جہنمیوں کو. اور ایسا نہیں ہے کہ جہنمی ہونے کا مطلب 1,000,000 آدمی آزاد ہو رہے، نہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رجسٹر میں اس وقت تک فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو ان کی بدعملی کی وجہ سے جہنم میں ڈالنا ہے، ان کی بات ہو رہی ہے. ان کو ہر رات، ہر افطار کے موقع پر اللہ تعالیٰ ایسے 1,000,000 آدمیوں کو، 1,000,000 آدمیوں کو جہنم سے رہا فرماتے ہیں. اور جب شب قدر ہوتی ہے تو اس وقت میں اللہ پاک اس وقت تک، یعنی اب تک 27 جو بھی وہ تاریخ ہے، اس تاریخ تک جتنے لوگوں کو اللہ نے آزاد فرمایا، اتنی ساری مقدار اور تعداد کو اللہ پاک ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں جہنم. اور پھر یہی بات شب قدر کے علاوہ شب عید کے بارے میں بھی آئی ہے کہ رمضان جب ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ رمضان بھر میں جتنے لوگوں کو اللہ نے آزاد کیا، ایک رات کے اندر اتنے سارے لوگوں کو، یعنی 30,000,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرماتے ہیں. اور پھر جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اس صبح کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم زمین میں پھیل جاؤ. فرشتے مسلمانوں کے گزرگاہوں کی جو سڑکیں ہیں، جو روڈ ہیں، جو راستے ہیں، ان پر ٹھہر جاتے ہیں اور وہ ندا لگاتے رہتے ہیں، آواز دیتے رہتے ہیں، اور اس آواز کو جنات اور انسان کے علاوہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساری مخلوق سنتی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ بخش دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے، اب تم بخشے بخشائے ہو کر گھروں کو تشریف لے جاؤ، گھروں کو واپس جاؤ. یہ آج کی صبح کو، عید الفطر کی صبح کو اللہ کی طرف سے حکم ملنے کی وجہ سے فرشتے سڑکوں پر آواز دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم تعالیٰ فرشتوں کو گواہ کر کے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ذمے میں نے ایک کام لگایا ہوا تھا، ان کو میں نے اپنا مزدور بنایا ہوا تھا، ان لوگوں نے اپنا فریضہ پورا کیا، میں نے دن میں روزہ رکھوایا، انہوں نے روزہ رکھا، رات کو ان سے تراویح پڑھائی، قرآن اس میں اپنا سنا، کلام اپنا سنا، انہوں نے ٹھہر کر کے سنا اور مجھے سنایا، اب یہ کام جو میں نے ان کے ذمے لگایا تھا وہ ہو گیا. اب بتاؤ کہ جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے تو پھر اس کو اس کا کیا صلہ ہونا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اس کو تو اس کا اجر، اس کی مزدوری معاوضہ ملنا چاہیے. اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے کرم کی قسم، میرے بلندی شان کی قسم، میری جلالت مرتبہ کی قسم کہ میں ان کی اس پکار کو، ان کی اس عبادتوں کو ضرور قبول کروں گا اپنی بارگاہ میں. اب فرماتے ہیں کہ ارجعوا فقد غفرت لکم، لوٹو اس حال میں کہ میں نے تم کو بخش دیا ہے، تمہارے چھوٹے بڑے ہر گناہ میں نے تمہارے معاف کر دیے. وبدلت سیئاتکم حسنات، اور جو تمہارے گناہ تھے نہ صرف یہ کہ معاف ہوئے، ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی گئی. یہ اللہ پاک کے پاس عجیب حساب ہے کہ گناہوں کو وہ نہ صرف مٹا دیتے ہیں بلکہ وہ اس کو بدل دیتے ہیں نیکیوں سے. ان کے کرم کا معاملہ ہے، وہ کریم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے، تو پھر ان کے کرم کا کیا ٹھکانا؟ یہ آج کے دن کی فضیلت ہے. اسی لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آج کے دن بھی، جیسے رمضان میں کوشش ہوئی تھی کہ اللہ کو ناراض نہ کریں، اللہ کے رسول کی سنت کو نہ چھوڑیں، آج کے دن بھی اور آج کے بعد بھی ہمارے ہم سے اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی عمل نہ ہو، اللہ کے حبیب کی کوئی سنت جو ہم کر سکتے ہوں ہرگز نہ چھوٹے. آج بھی وہ کوشش ہونی چاہیے، آج کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. بڑے لوگ بڑے جملے ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی نہیں رحمان کی بندگی کرو، رمضان کی نہیں رحمان کی بندگی کرو. سب بولیں گے کہ بھائی سب رحمان ہی کی کرتے ہیں، بولنے کا مطلب یہ ہے کہ رحمان کی بندگی صرف رمضان میں مت کرو بلکہ رمضان کے علاوہ بھی کرو. آج کے احکام میں سے ایک حکم صدقۃ الفطر کا ہے، کہ حق تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ساری امت کو، جو مالدار ہیں، جو غریب ہیں، عید کی خوشی میں شریک کرنے کے لیے اور روزوں کے اندر ہمارے روزوں میں جو کوتاہیاں کمیاں رہ گئی ہیں ان کا کفارہ کرنے کے لیے صدقۃ الفطر کی ایک ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، اس کا ادا کرنا ہے. اور وہ ہر آدمی کو جو صاحب استطاعت ہے، جو بھی زکوٰۃ دیتا ہے اس آدمی کو وہ دینا ہے، اور جو نہیں دیتا ہے اس کو بھی دینا چاہیے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے روزوں کا کفارہ ہونا، جو کمیاں رہ گئی وہ پوری ہو جائے اس صدقے کی برکت سے. تو اگر ہم صاحب استطاعت نہیں بھی ہیں تو جو اماؤنٹ ہے وہ اماؤنٹ تو اتنا مختصر ہے کہ ہر آدمی ہمت کر سکتا ہے، کرنا چاہیے. اور مرد عورت چھوٹے اور بڑے، گھر کے ہر فرد کی طرف سے جو حیات ہے، جو ایک دن کا بچہ ہے، اس کی طرف سے بھی نکالنا ہے. اور تیسرا حکم شوال کے 6 روزوں کا ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، رمضان میں جس نے روزے رکھے سارے 29 دن تو مات باہو ستم من شوال، پھر شوال کے 6 روزے رکھے، کانا کا سیام الدہر، یہ ایسے ہو گیا جیسا اس نے سال بھر روزہ رکھا. ان کے من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہا. اسلام میں یہ ترتیب ہے کہ ایک نیکی دس کے برابر, ایک روزہ دس روزوں کے برابر, تیس روزے 300 روزوں کے برابر, اور شوال کے 6 روزے 60 روزوں کے برابر, تو 360 ہو گئے. تو کانا کا صیام الدہر یہ فرمایا گیا. اور چوتھی آج کے خاص آج کے دن کے حوالے سے ایک غلط فہمی لوگوں میں پھیلائی جاتی ہے کہ بھئی جب جمعہ کا دن عید آ جائے تو عید پڑھ لینی ہوتی ہے اور جمعہ معاف. ایسا نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید بھی پڑھی اور جمعہ بھی پڑھا. اس کے لیے بہت زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ کو ایک مختصر سی بات سنا دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سبح اسم ربک الاعلی والی جو سورت ہے نا وہ بہت پسند تھی, اور حضرت حل اتا کا حدیث الغاشیہ والی جو سورت ہے وہ بھی بہت پسند تھی, اور ہر جمعہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعہ اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ جب عید کا دن جمعہ کے روز آتا تھا تو عید میں بھی آپ یہی سورے پڑھتے تھے اور جمعہ میں بھی یہی سورے پڑھتے تھے. جمعہ پڑھتے تھے تو یہ سورے پڑھتے تھے نا, یعنی جمعہ کے وقت آ کے صرف سورے پڑھ کے چلے جا رہے, ایسا نہیں ہو رہا تھا. عید بھی پڑھی جا رہی تھی اور عید میں عید کی رکعتوں میں یہ سورے پڑھے جا رہے تھے, اور جمعہ بھی پڑھا جا رہا تھا اور جمعہ کے ساتھ میں پھر یہ سورے جمعہ کے اندر یہ سورے پڑھے جا رہے تھے. تو یہ غلط فہمی نہیں ہے. باقی یہ کہ بعض روایتوں میں اس قسم کا مضمون آتا ہے جس سے دھوکہ کھانے کی یا دینے کی کوشش کی جاتی ہے. بعض گاؤں کے رہنے والے لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ واپس جا سکتے ہو, تمہارے جمعہ کی ضرورت نہیں ہے, تم نے عید پڑھ لی ہے وہ کافی ہے. جو گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں نا دور دراز, جن کے اوپر جمعہ ہی فرض نہیں ہے, وہ آئے ہوئے ہیں اب وہ واپس جائیں گے دوبارہ جمعہ کے لیے آئیں گے, تو ان کو کیا بولیں گے؟ یہی بولیں گے کہ تمہارے اوپر جمعہ ہے ہی نہیں. تو آج کیا کبھی بھی نہیں ہے, عید کے دن ہی نہیں, کسی بھی دن ان کے ذمے جمعہ نہیں ہے. تو وہ ان گاؤں کے لوگوں کے لیے بولا گیا تھا جن کے ذمے جمعہ نہیں تھا. حنفیہ کے پاس بالخصوص اور دوسرے ائمہ کے پاس بھی جمعہ کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے کئی شرطیں ہیں, کنڈیشنز ہیں, تب جا کے جمعہ صحیح ہوتا ہے. تو اس میں سے ایک شرط وہ ہے کہ ایسی جگہ رہنا جو شہر یا شہر کے قائم مقام رہنا, اور ایسی جگہ جمعہ قائم کرے تو پھر جمعہ ہوتا ہے وغیرہ. تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاص لوگوں کے لیے فرمایا تھا, یہ عام حکم نہیں ہے, ورنہ آپ نے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے جمعہ بھی پڑھی اور عید بھی پڑھا. وقت ہو گیا ہے. نماز عید کا مختصر سا طریقہ, دو رکعت عید الفطر کے امام کی ابتدا میں زائد 6 تکبیروں کے ساتھ پڑھنے کی نیت کرنا ہے. ہم عید کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ 2 رکعت ہے, اور ہم امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم کو زائد 6 تکبیریں کہنا ہے عید کی خوشی میں. ہم خوش ہیں کہ اللہ نے ہمارے ذمے ایک کام لگایا, اس لیے ہم اللہ اکبر نماز کے اندر پہلی رکعت میں 3 دفعہ اور دوسری رکعت میں 3 دفعہ پڑھتے ہیں. پہلی رکعت کی 3 تکبیریں سنا کے بعد ہیں, اور دوسری رکعت کی 3 تکبیریں رکوع سے پہلے ہیں. بس یہ بات ذہن میں رکھ لیں, باقی نماز تو پھر ریگولر نمازوں کی طرح ہے. سب میں درست فرما لیں.